الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج مارچ کی 8 تاریخ ہے اور 8 مارچ کا دن ہر سال عالمی سطح پر تحفظ حقوق نسواں یا خواتین کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس روز اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مضامین شائع کرتے ہیں یا بیانات نشر کرتے ہیں. دنیا میں عورتوں کی آزادی اور برابری کا حق دینے کے حوالے سے 1995 میں عالمی برادری کے ان اقدامات کا ذکر کیا جاتا ہے جو بیجنگ کانفرنس میں منظور کیے گئے. پاکستان نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی اور ان معاہدوں پر ایک طرح سے دستخط بھی کیے ہیں. جبکہ مساوات مرد و زن کے دعوے دار جتنے بھی ہیں ان کے ہاں عملاً صورتحال یہ ہے کہ آج تک ویٹیکن سٹی میں کسی عورت کو پوپ کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا. دنیا بھر کے چرچوں میں مرد اور عورتیں اکٹھے عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن آج تک کسی ایک بھی عورت نے چرچ میں دعا کی قیادت نہیں کی ہے. کروڑوں ہندو مندروں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ پوجا میں شریک ہوتی ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی گرو یا پروہت کے منصب پر کسی عورت کو نہیں بٹھایا گیا ہے. یہ اعزاز الحمدللہ اسلام کو حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر داخلی اور خانگی زندگی کا تمام تر علم آپ کی ازواج مطہرات یعنی عورت کے ذریعے سے انسانوں تک اور مسلمانوں تک پہنچا ہے. اسلام نے عورت کو پستی کے ماحول سے نکال کر مردوں کے برابر حقوق دینے کا اعلان کیا ہے. اس جملے پر ذرا غور کیجئے، اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے ہیں، یکساں حقوق نہیں. مساوی اور یکساں میں فرق سمجھیے. یکساں حقوق فطرتاً ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر یکساں حقوق اور ذمہ داریاں ہوں گی تو پھر تو جو کام خاتون کر رہی ہے نسل انسانی کی بڑھوتری کا، وہ باری باری پھر کہیں مردوں کے ذمہ بھی آ جائے گا. مساوی حقوق دیے ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. اور خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق ہے، بالکل ویسے ہی. سورہ بقرہ میں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. اسی طرح قرآن نے اخروی انعام و اکرام اور اعمال کی جزا و سزا کے حوالے سے مردوں اور عورتوں کا بالکل مساوی ذکر کیا ہے. سورہ نساء میں ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ان کے لیے اجر برابر ہے. ایسے مرد اور عورتیں جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کی حق تلفی اور زیادتی ان سے نہیں ہوگی. اسی طرح سورہ نحل میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، جو بھی عمل کرے گا صالح، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اسی طرح سورہ نساء میں ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد جو اعمال بجا لائیں گے اس میں سے ان کو حصہ اور اجر ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتیں جو اعمال بجا لائیں گی ان کا اجر انہیں ملے گا. اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورتوں کو مختلف حیثیتوں میں میراث میں شریک کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ماں باپ اور قریب ترین رشتہ دار جو ترکہ چھوڑیں گے ان میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه او کثر، اور ماں باپ اور قریب ترین رشتہ دار تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ چھوڑیں، عورتوں کا بھی یقیناً اس میں حصہ ہے. نصیبم مفروضہ، اور یہ وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، عورت بحیثیت ماں میراث میں سے دو حصے پاتی ہے، یا چھٹا یا تیسرا۔ ماں کی حیثیت سے قرآن نے عورت کے حصے بیان کرتے ہوئے یا چھٹا یا تیسرا حصہ متعین کیا ہے۔ اسی طرح عورت بحیثیت بیوی خاوند کی میراث سے چوتھا یا آٹھواں حصہ پاتی ہے۔ عورت بحیثیت بہن اگر اس کا بھائی لا ولد ہے تو میراث میں سے نصف حصہ پاتی ہے۔ عورت بحیثیت بیٹی باپ کی میراث میں سے اگر وہ اکیلی ہے تو نصف حصہ پاتی ہے، اور اگر دو یا دو سے زائد ہیں تو ٹو تھرڈ انہیں میسر آتا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو قرآن نے حدود اللہ قرار دیے ہیں، اور حدود اللہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جن میں تبدیلی کا اختیار کسی انسان، فرد، جماعت، پارلیمنٹ کو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب بھی عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو بدقسمتی سے ساری یلغار اسلام کے قوانین پر ہوتی ہے، اور عورتوں کو عزت دینے والا دین لوگوں کے ہاں مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ حیرانی ہے کہ جو دین عورت کے حقوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اسے آج عورت کے خلاف متعصب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات سے لوگ یا تو ناآشنا ہیں، یا وہ دشمنی جو اسلام کے ساتھ انہیں ہے وہ انہیں اس جھوٹ پر آمادہ کر رہی ہے۔ قرآن تو عورتوں کو حقوق دلانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا، سورہ نساء میں ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں تمہیں حکم بتاتا ہے، اور صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ، خصوصاً معاشرے میں ایسی خواتین اور بچیاں جو یتیم رہ گئی ہیں اور اب سیانی ہوئی ہیں، لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم چاہتے ہو ان کو اپنے نکاح میں لاؤ لیکن جو ان کے لیے مہر مقرر ہے اس کے دینے سے گریز کرتے ہو، ان کے بارے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بچے جو کمزور رہ گئے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ان تقوموا اليتامى بالقسط، تم نے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اسلام مہر کو عورتوں کا حق قرار دیتے ہوئے اس کی ادائیگی کا بار بار حکم دیتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں پھر تم اسے کھا سکتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم آسودگی حاصل کر چکے ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر مقرر کر لینے کے بعد جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان منکوہا عورتوں کو قاعدے کے مطابق ان کا مہر ادا کرو. ذرا تفصیل پر غور کیجئے کہ رخصتی سے پہلے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی مہر کی ادائیگی کی باقاعدہ تفصیل قرآن نے ذکر کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر رخصتی سے پہلے تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو آدھا مہر پھر بھی ادا کرو گے. اور اس سے اگلی جو بات ہے بہت خوبصورت ہے، فرمایا إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھا مہر خود ہی چھوڑ دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور آدھے کی بجائے پورا دے دے. وان تعفو اقرب للتقوی، اور مردو اگر تم رعایت کرو یعنی آدھے کی بجائے پورا دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور تلخ ترین حالات میں بھی آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو. حالات تلخ بھی ہوں، علیحدگی بھی ہو رہی ہے، پھر بھی آپس میں فراخ دلی کا مظاہرہ جاری رکھو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اسے دیکھ رہے ہیں. شادی کے موقع پر جو تحائف شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے ان کو خدا نخواستہ اگر طلاق تک نوبت پہنچ جائے تو واپس لینا درست قرار، واپس لینا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، ناجائز قرار دیا ہے. حضور نے فرمایا تحفہ دے کر اس کو واپس لینا ایسے ہی ہے جیسے کتے کا کہہ کر کے اسے چاٹ لینا ہے. کجا یہ کہ جہیز میں جو عورت سامان عورت لائی ہے یا جو جیولری لائی ہے جو اس کے ماں باپ نے اسے دی ہے اور شرعی طور پر وہ اسی کی ملکیت ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا جائے، حالانکہ یہ دوسرے کا مال غصب کرنا ہے جس کے بارے میں قرآن نے بار بار کہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے دوسروں کا مال مت کھاؤ. مہر اور دیگر ہدایہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے لا یحل لکم، لا یحل تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لو اس میں سے جو تم نے انہیں دے رکھا ہے کچھ بھی. الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اب طلاق ہوگی، شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ طلاق کے بدلے ان کو ان سے واپس لو سوائے خلع کی صورت کے. سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور پہلی بیوی کو گویا علیحدہ کرنا چاہو، اللہ اکبر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اسے سونے کا ڈھیر بھی دے رکھا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور آگے کیا فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس منہ سے تم واپس لیتے ہو. وقد افزا بعضکم الى بعض، جبکہ تم ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو چکے ہو. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے بھاری عہد ہمیشہ ساتھ رہنے کا لے رکھا ہے. اب علیحدگی تمہاری طرف سے ہو رہی ہے تو تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے कि सोने का ढेर भी तुमने दे रखा हो तो उसे वापस लो। इस्लाम ने, तफसील का वक्त नहीं है, इस्लाम ने मुतल्लका और बेवा औरत को दोबारा शादी करने का हक दिया है, बल्कि इनकर्ज किया है, पूरे मुस्लिम मुआशरे की जिम्मेदारी लगाई, मुकरर की है कि अनकहुल अयामा मिनकुम, जो बेनिकाही खवातीन हैं डाइवोर्सी होने की वजह से या विडो होने की वजह से, उनके निकाह कराओ, मर्द हों या औरतें, उनके निकाह कराओ, पूरा मुस्लिम मुआशरा इसका जिम्मेदार है। और फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में, वल्लज़ीना युतवफ़ौन मिनकुम, जिनके खामिंद फौत हो जाएं, वयज़रून अज़वाजन, बीवियां पीछे रह जाएं, यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अरबअत अशहरिन व अशरा, 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारेंगी, बूढ़ी हो या जवान हो, उम्र के किसी हिस्से में भी हो, ये जो फौतगी वाली इद्दत है ये सब पर लाजिम है। फैजा बलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, फला जुनाह अलैकुम फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ बिल मारूफ, तो वो अपने बारे में दूसरे निकाह की सूरत में मारूफ तरीके से जो कार्रवाई करती हैं, अब तुम्हारे लिए उसको रोकने की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में करोड़ों ईसाई नंद और हिंदू देवदासियां शादी के हक से सदियों से महरूम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 400 साल बाद से राहिबाएं शादी के हक से महरूम कर दी गई हैं, और शादी का हक इजहार राय, आजादी राय और दीगर तमाम हुकूक से अहम है, इसलिए कि नस्ल इंसानी की बका इससे वाबस्ता है। लेकिन दुनिया की कोई एनजीओ इस बारे में आवाज नहीं उठा रही, इसलिए कि इसका ताल्लुक ईसाइयों से है, हिंदुओं से है, उन्हें तो कद है और जिद है तो मुसलमानों से है। हम यकीनन ये मुतालबा करने में हक बजानिब हैं कि इन करोड़ों ख्वातीन को ये जो बुनियादी फितरी हक है इससे महरूम न रखा जाए, क्योंकि इस महरूमी के नतीजे में चर्च में और मंदिर में जो खराबियां सामने आ रही हैं वो आप हजरात के इल्म में हैं। इस्लाम ने शौहर को पाबंद किया है कि वो नामुसाद हालात में औरत को तंग करने की खातिर ना रोके, बल्कि भलाई के साथ फारिग कर दे। अगर वो उसके साथ नहीं रह सकता तो ला तुम सिकू हुन नजरार लितातदू, उन्हें सताने की खातिर इसलिए रोक कर न रखो कि उन पर जुल्म कर सको और उनके साथ ज्यादती करो, इसलिए मत रोको। वमन यफअल ज़ालिका फकद ज़ालम नफ्सह, जो ऐसा कर रहा है वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा है। वला तत्तखज़ू आयातिल्लाहि हुज़वन, अल्लाह के अहकाम को मजाक न बनाओ, अल्लाह की तालीमात को वैसे फॉलो करो जैसे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे रहा है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ताला ने जो तुम पर इनाम किए हैं उन्हें याद रखो, और अल्लाह के इरशादात और तालीमात को मजाक न बनाओ। अगर शौहर ने एक या, अब जरा गौर कीजिए कि किस तरह इस्लाम औरत को हक दे रहा है, अगर शौहर ने एक या दो तलाकें दे दी हो और रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई, अब कैंसलेशन ऑफ मैरिज तो हो गई यानी निकाह तो खत्म हो गया, लेकिन अगर फिर दोनों रजामंद हैं कि इकट्ठे हो जाएं, तो कुरान ने मेके वालों को हुक्म दिया है कि तुम औरत को नहीं रोक सकते, औरत को मत रोको।
اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اگر وہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ان کے پاس ابھی ایک گنجائش موجود ہے، چونکہ طلاق تین نہیں ہوئی، لہذا بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے اگر راضی ہو گئے ہیں تو انہیں نکاح کرنے کی اجازت دو، مت روکو انہیں. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے. اسی طرح قرآن نے عورت کو یعنی بیوی کو رہائش اور نان نفقہ مہیا کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ستاؤ نہیں، کہ رخصت کرنا ہے تو ستا کے ہی رخصت کرنا ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نان و نفقے کا انتظام کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فلینفق مما آتاہ اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنا اس کے پاس ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اس کی برکت سے اللہ اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن و سنت نے شوہر پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ بیوی بچوں کو کما کر لا کے دے. اب ذرا توجہ دیجئے، خالق کائنات نے مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں فرق رکھا ہے، یقینی بات ہے. اسی جسمانی بناوٹ کے فرق کی وجہ سے دونوں کی قوت اور حقوق و فرائض یعنی ذمہ داریوں میں بھی فرق عین فطری ہے. دونوں کا مزاج اور صلاحیتوں میں فرق فطری ہے. یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی بناوٹ یا تخلیقی صلاحیتوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو مشاہدے کا انکار ہے، یہ فطرت کو رد کرنے کی بات ہے. انسانی زندگی میں گھر کے اندر کا نظام عورت کی فطری صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے سپرد رہا ہے، اور گھر کے باہر کا نظام یعنی روزی کمانا مرد کے ذمے کیا گیا ہے. سورہ احزاب میں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور گھر کا نظام سنبھالو. اب جس معاشرے نے اپنی قانونی بیوی کی معاشی کفالت کو اپنے اوپر ایک بوجھ قرار دیا، انہوں نے موومنٹ فار امپروومنٹ آف وومن فیمنزم کا نعرہ لگایا اور اسے کہا کہ گھر کی چار دیواری کی قید سے آزاد ہو کر مرد کے شانہ بشانہ ہر کام میں حصہ لو. انہوں نے اگرچہ پروپیگنڈے کے زور پر یہ بات مسلط کی کہ عورت، لیکن غور کیجئے، عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اولاد کے لیے خانہ داری کا انتظام کرے تو یہ تو قید ہے یا ذلت ہے یا انسلٹ ہے، لیکن دوسری عورتوں کے شوہروں کے سامنے ایئر ہوسٹس کے طور پر یا زمینی یا فضائی میزبان کے طور پر چائے پیش کرے، دکانوں میں اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے، اور دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداریاں برداشت کرے، تو یہ آزادی ہے اور یہ عورت کے لیے اعزاز ہے. گھر میں شوہر کی ناز یا اولاد کی ناز برداریاں یہ تو ذلت ہے، لیکن دفتروں اور کلیگ کی ناز برداریاں یہ اعزاز ہے. اور پھر ستم ظریفی دیکھیے کہ اس ناتواں آزا رکھنے والی اور مرد کی نسبت جلد کام کا بوجھ اور اثر قبول کرنے والی پر دوہرا بوجھ ڈال دیا گیا، اور آزادی کے نعرے کے چکر میں یہ بوجھ عورتیں سہ رہی ہیں کہ 8 گھنٹے کی دفتری ڈیوٹی دینے کے بعد گھر کے کام دھندے اور بچوں کو سنبھالنے کا کام بھی اسی عورت کے ذمے ہے۔ اب اگر گھر کا کام نہیں کرتی تو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر اپنی کمائی لا کر گھر کے اخراجات پر صرف نہیں کرتی تب بھی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ چند سال پہلے سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف نے اپنی یہ کتاب پروسٹرائیکا میں یہ بات لکھی ہے، آج بھی ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ بہت غور طلب بات ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے۔ لہذا میں اپنے ملک میں پروسٹرائیکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں، اس میں میرا ایک بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے، اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری قوم بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب یہ ایک ایسے فرد کی رائے ہے جس پر آپ مولوی کا جملہ نہیں کر سکتے کم از کم، یا کسی خطیب کا جملہ یا صوفی کا جملہ نہیں کر سکتے۔ گھر کے نظام کو بہتر رکھنا اور بچوں کی صحیح تربیت، ان کو صحیح فکر دینا، اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس میدان میں اہم ذمہ داری دی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، ہر مسلمان خاتون کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اگر درویش کی ایک درویش کی نصیحت تو قبول کرتی ہے تو سن، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہزار امتیں اور گروہ اور طبقے مر جائیں، تو نے نہیں مرنا ہے۔ بطول باش پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ فاطمہ کی سیرت کو اپنا لے اور زمانے کی بری نظروں سے اپنے آپ کو بچا، اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، آن ادب پر وردہ صبر و رضا، آسیاں گرداؤں لب قرآن سرا، فطرت تو جذبہ دارت بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا بلند، تا حسین شاخ تو بر آورد، موسم پیشہ بگلزار آورد۔ یعنی عجیب بات ہے، اب فارسی ہمارے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے، یقینی بات ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم جو فارسی کے استاد اور ڈین رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہوں گے اسے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقوام کی سیرت سازی ماں کی محنت سے ہوتی ہے، اور اسی کی توجہ سے ایک ملت وجود میں آتی ہے۔ میں ان کے اشعار فارسی کے نہیں پڑھ رہا، میرے بزرگوں اور دوستو، کوئی باپ ماں کے بغیر، ماں کی مدد کے بغیر بچوں کی پرورش خود کر لے یہ بہت دشوار ہے. آج کل لوگ بچوں کو نرسریوں میں پالتے ہیں اور کوئی بھی نرسری بچے کو ماں کی مامتا فراہم نہیں کر سکتی. بچے کو کسی پولٹری فارم قسم کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو ماں کی مامتا اور شفقت کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت تب پوری ہوگی جب ماں گھر کا نظام سنبھالے گی. اگر عورت گھر کا نظام نہیں سنبھال رہی ہے تو وہ فطرت کو رد کر رہی ہے. اور قرآن میں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, تم گھروں میں قرار سے رہو. اور اگلا جملہ غور کیجئے, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے کی قدیم جاہلیت سے باز آؤ. تبرج کا معنی کیا ہے؟ غیر محرموں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنا اور سج دھج کر غیر محرموں کے سامنے جانا. یہاں خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب لینا کہ عورت کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے درست نہیں. مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا اصل کام چھوڑ کر بلا ضرورت باہر نہ نکلے. عورت ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے. ویسے تو عورت پر روزی کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے, بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے, بیوی ہے تو خامد ذمہ دار ہے. لیکن جس کا نہ باپ ہو نہ خامد ہو اور کوئی ذریعہ معاش کفالت کا نہ ہو, معاشی ضرورت کے لیے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے, بلکہ جائز تفریح کے لیے گھر سے باہر اپنے خامد یا بچوں کے ہمراہ یقیناً نکل سکتی ہے. مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے صحابی نے عرض کیا آپ کی دعوت ہے, حضور نے فرمایا عائشہ کی بھی ہمارے ساتھ دعوت ہوگی, تو وہ خاموش ہو گئے. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, جب تیسری مرتبہ اس نے دعوت کا کہا تو حضور نے فرمایا عائشہ کی دعوت ہوگی, انہوں نے کہا جی ہاں. فرمایا اذن فنعم, تب ہم بھی آئیں گے. پھر حضرت عائشہ کو ان کی دعوت پر ساتھ لیا. درمیان میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا, دور دور تک کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اکیلے ہیں میاں بیوی. دونوں نے دوڑ لگائی. معلوم ہوا جائز تفریح ایسے ماحول میں جہاں گنجائش ہے وہ یقیناً عورتوں کے لیے جائز ہے. جہاں بے پردگی نہ ہو رہی ہو یا غیر محرموں کے ساتھ یا ان کے سامنے ایسا نہ ہو رہا ہو. اب خواتین چار دیواری میں بھی اگر کوئی ایسی تفریح کر رہی ہیں تو خیر سے میڈیا اس کو پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے. عورت ضرورت کے وقت عدت میں بھی ہو تب بھی گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن اس کے باہر نکلنے سے فتنے اور مردوں کے تنگ کرنے کے اندیشہ اگر ہے تو اس سے بچاؤ, اور یقیناً آج کل ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ عورت کو پردے کے ذریعے سے تحفظ میسر آتا ہے, اور یہ عورت کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے آزادی سے گزارے. وہ صرف دوسرے مردوں کی ہوسناک نظروں کی تسکین کا سامان بن کر نہ رہ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ عورت کے لیے کیا بہتر ہے, تو صحابہ چپ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ فاطمہ تمہاری کیا رائے ہے, عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھنے پائیں. حضرت علی نے آ کے یہ جواب حضور کو سنایا تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں ہاں اس نے بالکل صحیح سمجھا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, چند روز پہلے سپریم کورٹ آف اسپین نے شہری حکومت کی جانب سے خواتین کے برقع اور حجاب پر عائد پابندی کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوری ختم کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اسپین کے شہر لائیڈا میں حکومت نے 3 سال پہلے جاری کردہ ایک حکم نامے کے تحت عوامی مقامات پر خواتین کے برقع اور حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی تھی. اسپین کی سپریم کورٹ نے اس پابندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران پابندی کو کل عدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ حکومت کا یہ اقدام نہ صرف مذہبی بلکہ انسانی اور شہری حقوق کے خلاف. اب غیر مسلم تو یہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان ہمارا جو خیر سے پڑھا لکھا اپنے آپ کو قرار دیتا ہے وہ اس کے خلاف رائے دے رہا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے مذہبی لباس پر لباس پہننے پر پابندی کا مقصد انہیں گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دینے کے مترادف ہے اور ہمارا معاشرہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے. اسی طرح ستمبر 2012 میں سوئس پارلیمنٹ نے بھی حجاب اور برقعہ پر پابندی کا قانون مسترد کر دیا ہے اور سوئس پارلیمنٹ کی معمولی اکثریت نے مسلمان خواتین کے برقعہ اوڑھنے، عام مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ میں چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کے خلاف ووٹ دے کر برقعہ یا حجاب پر پابندی کا قانون مسترد کیا. اس موقع پر ڈیموکریٹک پارٹی نے جو کہا ہے وہ غور طلب ہے. ان کا کہنا ہے کہ برقعہ اوڑھنا ملک کا مسئلہ نہیں، مذہبی اسباب کے تحت اس طرح کے کپڑے پہننے سے روزمرہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پردہ ترقی یا ملکی امور چلانے میں کسی طرح رکاوٹ نہیں، قطعاً رکاوٹ نہیں، بلکہ اس سے خواتین کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اور حکم ربانی کی بجاوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ وہ اپنے لباس کے بعد جو اوپر بڑی چادر اوڑھتی ہیں ان بڑی چادروں کو چہروں پر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی نمایاں نہ ہو. اور یہ واقعہ حضور کے زمانے میں پیش آیا، ابو داؤد شریف میں مذکور ہے کہ ایک خاوند کا بیٹا حضور کے ساتھ گیا ہوا تھا اور جنگ میں واپس جب لوگ آئے تو وہ بیٹا ساتھ نہیں تھا. اب ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے اور بہت بے قرار ہے. کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس خبر کو سننے پر اور پریشان ہوئی اور گھبرائی ہوئی لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہے اور چہرہ پوری طرح سے نقاب میں ڈھکا ہوا ہے. تو کسی نے اس سے کہا کہ بندی خدا، اتنی تکلیف کے عالم میں اور سخت کرب میں اور گھبراہٹ میں تو نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا، ان عذر ابنی فلن عذر حیائی، اگر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو میرا حیا تو فوت نہیں ہوا ہے. حیا کو ختم کرنا اور انسان کو بے لباس کرنا شیطان کا پہلا حربہ ہے، قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ہے، یا بنی آدم، انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. انزلنا، ہم نے اتارا ہے، ہم نے لباس کا حکم اتارا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور لباس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے، تاکہ تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے. وریشہ اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی بنے. ولباس التقوی ذالک خیر, اور ایسا لباس جو ہر گناہ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہتر لباس. یا بنی آدم انسانوں, لا یفتننکم الشیطان, شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا. اور کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما, سب سے پہلی حرکت یہ کی کہ ان سے ان کا لباس چھین لیا. اس نے ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا. لیریہما سوآتہما, تاکہ انہیں ایک دوسرے کی پردے کی جگہیں دکھا دے. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, شیطان اور اس کی پارٹی کے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے. یہ جو ایئرپورٹس پر کیمرے لگا دیے گئے ہیں یہ بالکل اسی آیت کی تعبیر ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, میرے بزرگوں اور دوستو, کیا ہم شیطان کے چکر میں گرفتار نہیں ہوئے؟ ارشاد نبوی ہے, رب کاسیات عاریات, کئی ایسی لباس والی ہوں گی جنہوں نے نام کا لباس تو شاید جسم پر ڈال رکھا ہو لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی. مائلاتن ممیلاتن, دوسروں کی طرف توجہ کرنے والی, مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. عورت کے بے لباس ہونے سے ملکی ضروریات پوری نہیں ہوئیں, یا کارخانوں میں بجلی میسر آ گئی ہو, یا مردوں کے نیکر پہننے سے ہم ترقی کر گئے ہیں, یا ہمارے ہاں جی ڈی پی میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے, یا ہمارے ہاں ٹیکسز زیادہ بہتر انداز سے جمع ہو رہے ہیں, نیکر پہننے سے ترقی نہیں کرو گے. ترقی تو اگر ان کی نقالی کرنی ہے تو محنت میں کرنی ہے. انہوں نے محنت میں ترقی کی, نیکر پہننے سے ترقی نہیں ہوئی. عورت کے بے لباس ہونے سے ترقی کہیں دکھائی نہیں دی. ہاں کاسمیٹکس کا سامان بنانے والوں کے کارخانے پہلے کی نسبت کروڑہا درجے بہتر چل گئے, کیونکہ پہلے میک اپ کا سامان صرف چہرے کے لیے درآمد کیا جاتا تھا, اب خیر سے اس سے کئی گنا بڑھ کر بازوؤں کے لیے, ننگی پشت اور کمر کے لیے, پنڈلیوں اور پاؤں کے لیے بھی منگوانا پڑ رہا ہے. اس دشواری سے بچنے کے لیے وہ لباس پہننے کو ہم نے اختیار کرنا ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, یواری سوآتکم, جو تمہارے اعضاء کو ڈھانپے, وہ ساتر بھی ہو اور سادہ بھی ہو. وہ لباس پہنے جس سے اعضاء جسم نمایاں نہ رہیں. یہ ٹائٹ پینٹیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں, جو پتہ نہیں کیسے کھینچ کر پہنی جاتی ہیں. حالانکہ آج کل ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈھیلا ڈالا لباس پہنو, ان ٹائٹ پینٹوں نے انسانی جسموں میں بیماریاں پیدا کی ہیں, سکن کی بیماریاں اور دوسرے مسائل. اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو جو تحفظ اور نگہبانی اور حق دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا, لیکن اس حق کو اس حق سے محروم کرنے کے جتنے انداز اختیار کر کے این جی اوز کے ذریعے سے ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.